الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں 10 محرم کا دن خاص الخاص دن ہے اور اس کی خصوصی فضیلت ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے متعلق اور اس دن کے متعلق جو کچھ ثابت ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، اور جو چیزیں جو باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اختیار کر لی ہیں ان کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ ان سے بچا جائے. اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب سے اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے تھے. یہ 12 مہینے اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں. ان 4 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار ہیں، 1 مہینہ الگ ہے. لگاتار 3 مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ جو الگ ان سے الگ ہے وہ ہے رجب. رجب کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں معزز اور محترم ہے. اور ان کا معزز اور محترم ہونا شروع سے چلا رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضور کے زمانے تک ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ قابل احترام چلے آ رہے ہیں. حضور کی شریعت میں آ کر ان چار مہینوں کے بارے میں ایک حکم منسوخ ہو گیا, باقی حکم باقی ہے. پہلے پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ ان چار مہینوں میں کافروں سے لڑنا بھی جائز نہیں تھا, کافروں سے لڑنا بھی حرام تھا. سال کے آٹھ مہینے لڑائی ہو سکتی تھی, اور جب یہ مہینے آتے تھے لڑائی بند ہو جاتی تھی. حضور کی شریعت میں کافروں سے لڑنے کا حکم منسوخ ہو گیا. اسلام میں اگر ان چار مہینوں کے اندر کفار سے لڑنے کی نوبت آئے تو لڑنا جائز ہے, لڑنا حرام اور ناجائز نہیں ہے. باقی اور اس کی ان مہینوں کی عظمت, ان کی بڑائی, ان کا احترام باقی ہے. اور احترام محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں, اچھے اچھے کام کریں, عبادت میں لگیں, گناہوں سے بچیں. اس طرح جو مسلمان مرد عورت ان مبارک مہینوں میں, جن میں محرم کا مہینہ بھی ہے, زیادہ عبادت کریں گے, زیادہ نیک کام کریں گے, گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کریں گے, تو ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہوگا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے اپنے بندوں کو خصوصی رعایت دینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نوازنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دینے کے لیے خاص خاص مہینے, خاص خاص عشرے, خاص خاص دن, خاص خاص راتیں عطا فرماتے رہتے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی زیادہ اللہ اللہ کرے گا, زیادہ نیک کام کرے گا تو زیادہ ثواب پائے گا. جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے, ذوالحجہ کے دس دن ہیں, جمعہ کا دن ہے, عیدین کی راتیں ہیں, شب برات ہے, شب قدر ہے, شعبان کی پندرہویں رات ہے, ایسی یہ چار مہینے جن میں محرم کا مہینہ بھی ہے, اور پھر محرم میں خاص طور سے دس تاریخ کا دن اور زیادہ محترم ہے. لیکن کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے محرم کے مہینے میں, کوئی خاص عبادت مخصوص اور فرض و واجب نہیں ہے. اگر ہے بھی تو بس وہ نو دس یا دس گیارہ کا روزہ ہے, وہ بھی مستحب ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے, جیسا میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. تو یہ محرم کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے. بعض مسلمان اس محترم مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں. یہ بڑی جہالت کی بات ہے اور بالکل غلط بات ہے, اور یہ دراصل روافض اور شیعوں کی وجہ سے ہے کہ جو روافض ہیں معاذ اللہ وہ اس مہینے کو اور خاص طور سے دس تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں. اور ان کے منحوس سمجھنے کی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اور دس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے, اور دشمنوں نے ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا تھا, اس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. تو پھر شہادت کا واقعہ تو بالکل درست ہے، اپنی جگہ برحق ہے، اور ہمارے دین میں تو شہادت کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور آپ کے شہادت کی پیشین گوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات ہی میں فرما دی تھی، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو سارا سال ہی شہیدوں کا سال ہے، کوئی سا دن اور کوئی سی رات ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شہید نہ ہوا ہو اور کسی کی وفات نہ ہوئی ہو، تو یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے تو معاذ اللہ 10 تاریخ منوس ہو گئی، اور وہ شہید ہوئے تھے تو محرم کا مہینہ منوس ہو گیا، پھر تو سارا سال ہی منوس ہو جائے گا، کیونکہ ہر دن ہر رات کسی نہ کسی بڑے آدمی کی شہادت ہے یا اس کا انتقال ہے۔ تو اہل سنت والجماعت سے وابستہ مسلمانوں کے لیے اس کو منوس سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل غلط ہے۔ چنانچہ مسلمان سنی مردوں اور عورتوں کے اندر اس نحوست کا یہ اثر ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ عقیقہ کریں گے، نہ شادی کریں گے، نہ کوئی خوشی کی تقریب کریں گے، کہیں وہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ تو یہ غم کا مہینہ کہاں سے آیا؟ اور کسی نے کہا ہے کہ اس میں شادی بھی ممنوع ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم سب کو، خاص طور سے عورتوں کو، اپنا عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے۔ اس مہینے میں اور 10 تاریخ میں کوئی نحوست نہیں ہے، 100% اس میں خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے اور بڑائی ہے۔ تو محترم مہینہ ہے، اور جب سے اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہے، اس تمام شریعتوں میں یہ محترم مہینہ چلا آ رہا ہے، حضور کی شریعت میں بھی اس کا محترم ہونا برقرار ہے، قیامت تک رہے گا، پھر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کیسے معاذ اللہ منحوس ہو سکتا ہے؟ شہادت تو عزت کی چیز ہے، شہادت تو بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اعلی مقام ہے۔ وہ مومن کامل نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، یہ تو ہماری زندگی کا عین مقصود ہے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر اس کو کوئی منحوس سمجھتا ہے تو اس کی سنگین غلطی ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، اس میں شادی بھی آرام سے لوگ کرتے ہیں، محرم کا مہینہ بھی ویسے ہی محترم ہے، اس میں بھی آرام سے شادی بیاہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے بھائی جو بیان کرنی تھی، دوسری بات یہ کہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جس کو سن ہجری کہتے ہیں، یعنی یکم محرم سے مسلمانوں کا سن ہجری شروع ہوتا ہے، جو اب 1431 سال شروع ہوا ہے، یعنی 1431 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، جو اسلام کے بلند ہونے کا چاند ہے۔ اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور اپنے عمل میں لانا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور فرض کفایہ ہوتا تو سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن ہر ہر مسلمان پر الگ الگ فرض نہیں ہوتا، بلکہ اگر بعض مسلمان اس فرض کو ادا کر لے تو دوسروں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ جہاں کسی مسلمان کا انتقال ہوگا تو نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا، پھر اگر سارے مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے تو سارے گنہگار ہوں گے اور فرض چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور اگر کچھ مسلمانوں نے نماز پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی تو جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا، جنہوں نے نماز ادا کی ان کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو نماز جنازہ کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن جو نماز جنازہ پڑھنا ان پہ فرض ہوا تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ فرض کفایہ کا درجہ واجب اور سنت موقع سے بڑھ کر ہے، کیونکہ سب سے اوپر تو فرض عین ہے، پھر فرض کفایہ ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقع ہے، پھر سنت غیر موقع ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو فرض کفایہ واجب اور سنت سے بڑھ کر ہے، اور فرض کفایہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بس عمل ہی مت کرو، ایسا جیسے نماز جنازہ ہو رہی ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہو بھائی؟ مجھ پہ تو فرض کفایہ نہیں ہے، پڑھ تو رہے ہیں سامنے کھڑے، یہ مطلب نہیں ہوتا، میں حکم ہے کہ تم بھی پڑھو، یہ الگ بات ہے کہ فرض کفایہ میں اللہ پاک نے یہ رعایت رکھی ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے دوسروں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر یہ حکم نہیں ہے کہ تم مت پڑھو۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اسلامی تاریخ کو اپنے عمل میں لائیں، جیسے بعض اسلامی ملکوں میں اس کے اوپر باقاعدہ عمل ہے، جیسے سعودی عرب میں دیکھا کہ وہاں یہ بات دیکھی کہ الحمدللہ سن ہجری جیسے اوپر ہوتا ہے انگریزی تاریخ نیچے ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہے نا کہ انگریزی تاریخ مطابق فلاں، یعنی اصل تو انگریزی تاریخ ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ مطابق سن ہجری کی فلاں تاریخ کو، وہاں یہ ہوتا ہے کہ سن ہجری یہ مطابق یہ، اوپر سن ہجری نیچے انگریزی تاریخ، تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اپنے بلوں کے اندر اپنے خطوط کے اندر ہر جگہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بھی اپنے عمل میں لیں اور اس کو اپنے عمل میں رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں عاشورہ کا دن خاص و خاص دن ہے، اور شروع اسلام میں اس دن روزہ رکھنا فرض تھا، پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو اس تاریخ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ چاہے ساری فرماتے ہیں کہ جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے پر بہت ہی ہمیں آمادہ فرماتے تھے اور تاکید فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ ہمیں رمضان عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور اس کے رکھنے پر اور منع بھی نہیں کرتے تھے، تاکید بھی نہیں فرماتے تھے۔ تو شروع میں رمضان شریف کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا، پھر رمضان شریف کے روزے فرض ہو جانے کے بعد عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا، اب مستحب ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے، آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور انہیں قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اسی قوم سے نجات دی تھی. عاشورے کے دن فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور انہی قوم اس کے ظلم و ستم سے نجات پائی. آپ کی قوم نے اس کے ظلم و ستم سے نجات پائی تو اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے اتباع میں بنی اسرائیل نے عاشورے کا روزہ رکھا تھا. ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم سے زیادہ تو میں ان کی اقتداء پیروی کرنے کے لائق ہوں، کیونکہ وہ نبی برحق ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے کیا جائے وہ قابل اختیار ہوتا ہے. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہودی عاشورے کا دن کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا کر رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا. لہذا اب بھی مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں، یا تو 9 کا اور 10 کا روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. صرف ایک دن کا روزہ رکھ تو سکتے ہیں مگر وہ خلاف اولا ہے، صرف ایک دن کا روزہ رکھنا جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، اولا نہیں ہے. اور اس دن کی ایک حدیث میں خاص فضیلت بھی، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گناہوں کی اصل میں 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں گناہوں کی. بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اس کے اندر کوئی مبتلا ہوتے ہوئے مر گیا تو اسے کبھی بھی بخشش نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جیسے کفر و شرک. کہ کفر و شرک اللہ بچائے ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کوئی ان کفر و شرک کی حالت میں مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کرتا ہوا مر گیا، تو آخر میں پھر کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ کافر دوزخ میں رہیں گے اور ان کی جہنم بھی مسلمانوں کی جہنم سے الگ ہوگی، جس میں سخت ترین عذاب ہوگا، شدید ترین عذاب ہوگا. الامان والحافظ. تو یہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، کفر و شرک. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، مسلمانوں کو محفوظ رکھے. دوسری قسم گناہوں کی ایسی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے، اور وہ ہے کفر و شرک کے علاوہ باقی کبیرہ گناہ، جیسے شراب پینا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، جوا کھیلنا، گانا گانا، جاندار کی تصویر بنانا یا کھچوانا یا کھینچنا، سود کھانا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، گالی دینا، ماں باپ کو ستانا، یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان سب کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ نہیں کرے گا بغیر توبہ کے مر جائے گا تو جہنم میں جانے کا شدید خطرہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دی تو وہ معاف بھی فرما سکتے ہیں، ورنہ ان گناہوں کرنے والے فاسق ہیں، اور فاسق جو ہے وہ دوزخ میں جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے دوزخ میں جائے گا، اور جب اپنی کیے کی سزا پالے گا اور گناہوں کی گندگی سے پاک ہو جائے گا تو پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن دوزخ میں جانا بھی تو کوئی آسان بات نہیں ہے، تو دوسری قسم تو گناہوں کی ایسی کہ اس میں ہر حال میں توبہ ضروری ہے، اس لیے توبہ کا معمول رکھنا چاہیے ہم سب کو، ہر نماز کے بعد یا صبح شام توبہ کرتے رہیں، یا اللہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تاکہ روز کے حساب روز ہوتا رہے، اس معمول کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو پچھلے سب گناہوں کی تو توبہ کر چکا ہوگا نا، وہ ایک دن کے دو دن کے رہ جائیں گے بس، تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ان کی معافی کی قوی امید ہے، اور تیسری قسم گناہوں کی ایسی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے توبہ ضروری نہیں ہے، توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں گناہ صغیرہ، انہیں کہتے ہیں گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ ہی بہت ہیں، مثلا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لینا بلا عذر، بلا عذر الٹے ہاتھ سے پانی پی لینا، چلتے ہوئے جوتا جو ہے وہ بجائے الٹے ہاتھ میں رہنے کے سیدھے ہاتھ میں لے لینا، بیت خلا میں جاتے ہوئے بلا عذر ننگے سر چلے جانا، یا پہلے سیدھا پاؤں رکھ دینا اور نکلتے پہلے الٹا پاؤں باہر رکھ دینا، یا مسجد میں داخل ہوتے پہلے الٹا پاؤں رکھ دیا، رکھنا چاہیے پہلے سیدھا پھر رکھنا چاہیے الٹا، اس نے اس کا الٹا ہی کر دیا، مسجد سے نکلنا چاہیے پہلے الٹا پاؤں پھر دایاں پاؤں، نکلتے اس نے پہلے سیدھا پاؤں نکال دیا پھر الٹا پاؤں نکالا، یہ صغیرہ گناہ کہلاتا ہے، کسی کو خامخواہ ڈانٹ دیا، کسی کو خامخواہ گھور کے دیکھ لیا، تو ایسے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، نماز جلدی جلدی پڑھ لی لیکن فرائض واجبات ادا کر لیے، سنتیں چھوڑ دیں, نماز میں 52 سنتیں جن میں اکثر سنتیں موقعد ہیں انہیں چھوڑ دیا بلا کسی حضور کے. تو یہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں, یہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور ایسے ہی وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے, جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ گناہ نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ ناخن میں سے بھی نکل جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو منہ سے سارے گناہ منہ کے نکل جاتے ہیں. ناک میں پانی دینے سے ناک کے, یہاں تک کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو سر سے پیر تک سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو درمیان کی مدت کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فجر کے بعد جب ظہر پڑھتا ہے تو فجر سے ظہر تک گناہوں سے پاک, پھر ظہر کی نماز کے بعد جب عصر کی پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر تک کے سارے گناہ معاف, اور جب عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو درمیان کی مدت کے معاف, اور جب مغرب سے عشاء تک کے پڑھتا ہے تو درمیان کی مدت کے معاف, اور عشاء کے بعد جب فجر کی پڑھتا ہے تو رات گناہ معاف. 24 گھنٹے اس طریقے سے واش ہوتا رہتا ہے اور گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور وہ پاک ہوتا رہتا ہے. ایسے ایک جمعے کے بعد جب دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو درمیان کے ہفتے کے گناہ معاف, پڑھتے پڑھتے جب ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آتا ہے تو دوسرے رمضان میں روزے تراویح رکھنے سے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے درمیان میں جو گناہ ایسے ادا ہوئے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے عاشورہ رکے روزہ رکھنے سے پچھلے سارے ایک سال کے گناہ اگر ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے. کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس لیے عاشورے کے دن روزے کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن کسی کے ذمہ اگر قضا روزے ہیں تو بھائی وہ بجائے دو نفلی روزوں کے اپنے قضا روزے رکھے, کیوں ان کا رکھنا تو فرض ہے, یہ تو نفل ہے, اور فرض نفل سے بڑھ کر, تو فرض چھوڑ کر نفل پڑھنا یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. جیسے ایسے فجر کی نماز قضا کریں اور اشراق کی پابندی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو روزانہ فجر کی نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کو دیکھتے تھے, بھئی بڑے پابند ہیں. ایک دن دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں غائب ہیں, تو حضرت کو بتا جانا تھا, راستے میں ان کا مکان آتا تھا, ان کی والدہ کا نام تھا شفا, حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو چلتے چلتے انہوں نے پوچھا کہ آج سلیمان مسجد میں نہیں آئے, نماز میں نہیں آئے, کیا بات ہے؟ تو ان کے والدہ نے ساری رات تہجد پڑھتے رہے, فجر میں آنکھ لگ گئی, اس لیے مسجد میں نہ آ سکے, جماعت نکل گئی. فرمایا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ساری رات تہجد پڑھنے سے افضل ہے. کیوں؟ جماعت واجب ہے اور تہجد نفل ہے. تو ایسے عاشورے کے روزہ نفل ہے, قضا واجب ہے, تو واجب کا درجہ زیادہ ہے. اس لیے جس خاتون کے ذمے یا کسی مرد کے ذمے روزے قضا ہوں, انہیں چاہیے کہ اپنے روزے رکھے, قضا روزے رکھے, ضمناً عاشورے کے روزے کی بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے. اور روزے کے سلسلے میں ایک حکمت علماء کرام نے عجیب و غریب بیان فرمائی ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا ایک دن روزہ رکھنے کے بجائے دو دن کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا. یہ کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں حکمت یہ ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں مشابہت نہ ہونے پائے. कि वो भी एक रोजा रखते हैं तो हम भी तो एक ही रोजा रखेंगे, तो वो और हम एक रोजा रखने में बराबर हो गए और एक दूसरे के मुशाबी हो गए, तो आपने इसको पसंद नहीं किया, इसलिए आपने उसके साथ एक और रोजा रखने का हुक्म दिया कि रखना हो तो एक और रोजा साथ रखो ताकि तुम्हारे दो उनका एक और एक दो एक दूसरे से अलग अलग है। दो को एक के साथ, एक को दो के साथ कोई मुशाबात नहीं। तो हमें यह बताना चाहते हैं कि काफिरों के साथ तो इबादत में भी मुशाबात इख्तियार करना पसंदीदा नहीं, आपको गवारा नहीं। तो जब इबादत में आपने उनकी मुशाबात गवारा न की तो जो चीजें इबादत नहीं है उसमें उनकी मुशाबात इख्तियार करना किस कदर मजमूम और बुरा होगा। और आज सारी दुनिया के मुसलमान इन काफिरों की नकल उतारने में लगे हुए, ला माशाल्लाह, कितनी अजीब बात। और इसमें बड़ी सख्त वईद है हदीस में कि मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबा इख्तियार करेगा उन्हीं में शुमार होगा। उन्हीं में शुमार होगा यानी उन्हीं की सफ में खड़ा होगा कयामत के दिन। ये अलग बात है कि फिर ईमान की बदौलत आखिर में बच जाएगा, लेकिन आपने उनको उनके मुशाबे करार दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि भाई इस बात को और इस नुक्ते को अपने जहन में बिठा करके आज जैसे हम काफिरों की नकल उतारने से और उनकी मुशाबात इख्तियार करने से अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। अब देखो काफिरों की औरतें बेपर्दा रहती हैं, मुसलमानों की औरतें उनको देख देख के बेपर्दा हो रही है, नहीं हो रही, ये उनकी मुशाबात इख्तियार की जा रही है गुनाह के अंदर। और उनका लिबास होता है बिल्कुल नाकिस और नातमाम। बाज काफिर औरतों के जिस्म पर तो बराए नाम लिबास होता है और अक्सर काफिर औरतों का लिबास तो नातमाम होता ही होता है। दुपट्टा नामे कोई चीज ही नहीं होती, दोनों बाजू खुले हुए होते हैं, बगरे भी खुली हुई होती हैं, आधा सीना भी खुला हुआ होता है, पिंडलियां भी खुली और बाजों की रानें भी खुली रहती। यही नकल मुसलमान औरतें उन्हें देख देख करके इख्तियार कर रही, नहीं कर रही। तो याद रखो ये तो हराम और नाजायज है, गुनाह कबीरा है। ऐसे अंग्रेजी लिबास ये मुसलमानों का लिबास तो नहीं है, लेकिन दुनिया कितने मुसलमान मर्द औरत अंग्रेजी लिबास इस्तेमाल कर रहे हैं। सब जानते हैं टाई जो है ये तो ईसाइयों का लिबास का खास हिस्सा है, लेकिन देखो कितने मुसलमान जो हैं वो भी टाई इस्तेमाल करते हैं। जब ऑफिस जाएंगे तो टाई लगा करके जाएंगे। अंग्रेजों का ये शियार है, काफिरों का ये तरीका और उनका मामूल है कि उनकी पैंट पतलून हमेशा टखने से नीचे रहती। हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों का भी यही हाल है। दुनिया काफिरों का ये तरीका है, अंग्रेजों का ये तरीका है कि वो दाढ़ी मुंडाते। कितने मुसलमानों ने भी इसी को इख्तियार किया हुआ है उन्हीं की नकल की वजह से। काफिरों का तरीका चलाता है वो मोटी मोटी मूछ रखने के आदि। कितने मुसलमानों को आप देखो कितनी मोटी मोटी मूछ रखते हैं। उनके यहां नाच गाना आम है, नाच गाना शराब नोशी बदकारी उनके यहां फैशन है, यानी वो इसको ऐब नहीं समझते, तहजीब समझते हैं अपने। कितने मुसलमान उनको देख देख के इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हुजूर ने तो इबादत में भी उनकी मुशाबात गवारा नहीं की اور ہم گناہوں کے اندر بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اس ان کے طرز پر چلنے کا اب سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. ہماری ایٹمی طاقت بھی بے اثر ہے, وہ چھرا گھونپ رہے ہیں ہماری کمر کے اندر, ہر طرح سے ہمیں پامال کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, ہلاک کر رہے ہیں, مگر ہمیں ہوش نہیں آ رہا. یہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کا نقصان ہے یہ. اور جتنا مسلمان ان کے مشابہ ہوتے جائیں گے اتنے ہی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے جائیں گے. وہ انہوں کچلیں گے اور قیمہ بنائیں گے ان کا, اس کی پیشین گوئی حضور نے فرما دی. اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان کی کوئی طاقت نہیں ہے, اسی وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی مشابہت اختیار کر لی. اور پھر اس مشابہت اختیار کرنے کا نقصان کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے مسلمانوں کو. یعنی چاہے مسلمان کتنا ہی انہی کی طرح شکل بنا لے, انہی کی طرح اپنی صورت بنا لے, انہی کے طرز طریقہ اختیار کر لے, انہی کی طرح بولے, انہی کی طرح اٹھے, انہی کی طرح چلے, انہی کی طرح کھائے, پھر بھی دو نمبر ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتے بھائی یہ ہمارا آدمی ہو گیا اور ہم یہ ہم برابر ہیں, چاہے وہ جرمنی میں ہو, چاہے وہ فرانس میں ہو, چاہے وہ جاپان میں ہو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, کہیں بھی ہوگا وہ دوغلا کہلائے گا, وہ دو نمبر ہی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ, وہی غلاموں جیسا. تو پھر فائدہ کیا ہوا ان کی نقالی سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے؟ یعنی دنیا کا بھی فائدہ نہیں, آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے. لہذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بات ان کی پائی تو نہیں جاتی, ہمارے گھر میں ان کی کوئی نقل تو نہیں اتاری جا رہی. اگر نقل اتاری جا رہی ہو تو ہم خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اور ایک فضیلت عاشورے کی یہ ہے, وہ فضیلت ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے, اور یہ ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کرے گا اور ان کو بہتر اور اچھا کھانا کھلائے گا تو سارے سال اس کے گھر میں خیر و برکت رہے گی. تو یہ فضیلت بھی بلا شبہ مجرب ہے. یہ جن حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے انہوں نے اپنا تجربہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ تو حدیث ہے جس کو ہم آمننا و صدقنا کہتے ہیں, لیکن اپنا تجربہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم نے اس حدیث کے مطابق عمل کر کے دیکھا اور اس کو درست پایا. یعنی اس کے مطابق ہم نے عاشورے کے دن اپنے گھر میں اچھا کھانے کا اہتمام کیا, اللہ نے سارے سال گھر میں خیر و برکت رکھی. تو یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجھے تجربے کی بات بھی ہے. آپ نے فرمایا اس میں تجربہ ضروری نہیں ہے, لیکن تجربے سے ذرا اور آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. لہذا اس دن اچھا کھانا پکا کر کھانا جو ہے وہ باعث خیر و برکت ہے. لیکن یہ سمجھ لو جیسے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے, ایسی عاشورے کے دن کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے. اب جس کو جو پسند ہو وہ پکا لے, کسی کو پائے پسند ہے وہ پائے پکا لے, کسی کو نہاری پسند ہے وہ نہاری پکا لے, کسی کو قورمہ پسند ہے وہ قورمہ پکا لے, کسی کو بریانی پسند ہے وہ بریانی پکا لے, کسی کو اسٹو پسند ہے تو وہ اسٹو پکا لے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ بس اپنی طرف سے کوئی خاص کھانا اس کے لیے مخصوص کر لیا جائے. ہم کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے؟ بھئی ہم تو شریعت بنانے والے نہیں ہیں, ہم تو شریعت کو ماننے والے ہیں. ہم تو شریعت پر چلنے والے ہیں, کرنے والے ہیں, بنانے والے نہیں. بنانے والے تو اللہ اس کے رسول ہیں. جب انہوں نے اس دن کوئی خاص کھانا مقرر نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں مقرر کرنے والے؟ لیکن ہماری طرف سے ہر جگہ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے. ہاں, جہاں کھانے پینے کی بات آئے گی پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور کوئی گڑبڑ کریں گے. شب برات آئی, وہاں تو ہے ہی نہیں کہیں کھانے پینے کا ذکر. اس میں حلوہ ایسا چپکایا ہوا ہے کہ برسوں گزر گئے وہ حلوہ بند نہیں ہوتا. کتنے ہی کہہ لو, کتنے ہی سمجھا لو, مگر شب رات میں حلوہ بن کے رہے گا. ہاں, ایسے ہی وہ رجب کا مہینہ جب آئے گا تو اس میں کنڈے بنیں گے. چاہے گھر کا کنڈا ہو جائے مگر کنڈا ضرور بنے. ایسے جہاں محرم کا مہینہ آیا اور حریم کھچڑا اپنی جگہ پہ آ گیا. اب تو موسم بھی ایسا ہی ہے تو جناب گھر گھر حلیم, گھر گھر حلیم, گھر گھر تو کیا محلے محلے یہ چکر. اس میں زور زبردستی اور جناب بھتے لے کر کے اور چھین چھان کے اور کسی نے کسی پر گائے ذبح کرنی, اور گائے ذبح کر کے اب جناب پورے محلے والوں کو ساری رات تنگ کرتے ہیں. حلیم کیا پک رہا ہے؟ سارے گھر والے بھی پک رہے ہیں, ساتھ ساتھ محلے والے سارے پک رہے ہیں. نہ کوئی سو سکتا ہے, نہ کوئی جا سکتا ہے, کوئی نکل سکتا ہے, نہ کوئی آ سکتا ہے, نہ کوئی جا سکتا ہے, نہ عشاء کی نماز, نہ فجر کی نماز, اور حلیم بالکل کھڑا. ساری رات حلیم پکائیں گے اور دن بھر کھلائیں گے. بس کوئی کھائے نہ کھائے زبردستی اسے کھلائیں گے. اب یہ کیا ہے؟ تو خرافات میں سے, سراسر ناجائز ہے, حرام ہے. اسے کیا تعلق عاشورے کی اس فضیلت سے؟ اس کا تو پکانا بھی ناجائز, پکوانا بھی ناجائز, کھانا بھی ناجائز, کھلانا بھی ناجائز. کیونکہ اس میں تو اکثر حرام مال استعمال ہوتا ہے. جب حلال سے جائز نہیں تو حرام سے کیسے جائز ہوگا؟ تو ان دنوں میں بس اللہ بچائے, بس پورے 10 دن میں یا تو شربت بنائیں گے, یا حلیم بنائیں گے, یا کھچڑا بنائیں گے. بس یہ اپنی طرف سے جناب. اب اگر حلیم کھچڑا پک گیا تب تو محرم بن گیا اور محرم من گیا, اور حلیم کھچڑا نہیں بنایا تو بھائی محرم ہی نہیں بنا, پھیکا ہو گیا بھائی. یہ سب اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے ہیں لوگوں. اور ایک کام وہ ہے جو کہ اس مہینے میں بطور خاص شیعہ اور روافض کرتے ہیں, جیسے تعزیہ بنانا, علم صدہ نکالنا, دلدل نکالنا, یہ سب ان کے یہاں کام ہوتے ہیں. اور مجلس اعضاء قائم کرنا, اس مجلس اعضاء کے اندر مرثیے پڑھنا, مصنوعی رونا رونا اور ماتم کرنا وغیرہ, یہ ان کی خاص خاص باتیں ہیں. تو یاد رکھو, وہ جانے نہ کام جانے, یہ باتیں ہمارے دین و مذہب کے اعتبار سے بالکل ناجائز اور حرام ہیں, لیکن ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ہمیں نہ ان کے ان کاموں کو کرنا چاہیے اور نہ اس میں کوئی حصہ لینا چاہیے, نہ اس میں کوئی تعاون کرنا چاہیے, اور نہ ہی ان چیزوں کو جا کر دیکھنا چاہیے. تو بعض مسلمان تو اس میں باقاعدہ پیسے دے کر حصہ ڈالتے ہیں اپنا, تو وہ تو پھر گناہ کے اندر سچ مچ ہی شرکت ہے. گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے. گناہ کام کے اندر مدد اور تعاون بھی گناہ ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور بعض لوگ ایسا ہے کہ پیسے ویسے تو نہیں دیتے, لیکن مجلسوں میں جانا, تعزیہ دیکھنے کے لیے جانا, اور دلدل دیکھنے کے لیے جانا, اور کہ بھائی کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح, ان کی مجلس میں شریک ہونے دیکھیں یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں. چھٹی ہوتی ہے نا, چھٹی کے نتیجے میں یہ کام کرتے ہیں. تو یاد رکھو, ایک تو یہ کہ وہاں جائیں گے تو ہم ان کے مشابہ ہو جائیں گے, ایک تو یہ گناہ. اور حدیث میں آتا ہے, من کثر سوادا قومن فہو امنہ, جو شخص جا کر شریک ہو کر کے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا انہی میں شمار ہوگا, الحمد للہ. تو یاد رکھو, اگر ہم شیعوں کی مجلس میں جائیں گے تو ہم بھی شیعہ سمجھے جائیں گے. اس لیے ان کی مجلسوں میں اور ان کی محفلوں میں جانا نہیں چاہیے, اور اسی طرح ٹی وی پر بھی نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ جس چیز کا بنانا گناہ ہے اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے. اب چاہے دور سے دیکھو اور چاہے ٹی وی پہ دیکھو, اس میں کیا فرق ہے؟ گناہ تو گناہ ہے.
یہ فلم دیکھنا گناہ ہے یا نہیں؟ اس کا بنانا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے، تو ایسے تعزیہ بنانا بھی گناہ ہے، اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے. کیوں؟ دیکھنے سے آدمی کے دل میں محبت آتی ہے، اور پھر محبت سے آدمی بعض مرتبہ پٹری سے اتر جاتا ہے. اس لیے گمراہ لوگوں سے، بے دین لوگوں سے، بے دین لوگوں کی مجلسوں سے، بے دین لوگوں کی محفلوں سے، بے دین لوگوں کی کاموں سے، اب ان کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے. اس لیے چھٹی کا دن ہوتا ہی، اس لیے بہت سے لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بس ٹی وی پر ہی سارا امیجنری روڈ دیکھتے رہتے کہ اب یہ تازی آیا، اب یہ آیا، اب یہ آیا، یہ ایسا ہے اور یہ ویسا، تبصرہ کرتے رہتے، دیکھتے رہتے. تو جتنے گھنٹے ٹی وی پر تازیہ دیکھنے میں گزرے گا، وہ سمجھو ان کی محفل میں شرکت کے اندر گزرے گا. گناہ ہے بھائی. بس اپنے گھر میں بھائی عبادت کا دن ہے یہ، تو روزہ رکھو. اور روزے میں کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. یہ کام ہے مسلمانوں کے، تو ان کی ہمیں تعلیم ہے، یہ کام کرنے چاہیے. اور کھانے کو تو کھانا کھا لو، سونے کو سو جاؤ، روزہ ہو تو شام کو افطار کر لو. آخری ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اب جیسے 9 کا روزہ بھی رکھ لیا، 10 کا بھی روزہ رکھ لیا، کہ بھائی پھر اچھا کھانا کب کھائیں؟ پھر عاشورے کی فضیلت کیسے ہمیں حاصل ہو؟ آپ نے 9 کا بھی روزہ رکھوا دیا اور 10 کا بھی رکھوا دیا، اور اگر 9 کا نہ رکھو تو 11 کا رکھا، تب بھی 10 کا تو رکھا. تو نہ ناشتہ ہے، نہ دوپہر ہے، نہ کھانا ہے. اب جو کھانا ہے تو پھر وہ تو رات کو ہے. تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی شام کو، 9 محرم کی شام کو پکا لو کھانا، جو کچھ بھی ہے. کیونکہ شریعت میں رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا ہے. تو رات کو ڈٹ کے دعوت کھاؤ، اور پھر اگر بھوک لگے تو سحری کھا لو، ورنہ وہ شام کا کھایا بھی سحری کا قائم مقام ہو جائے گا. پھر ہلکا پھلکی سحری کھا لو، اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لو. اب بچوں کو اچھا کھانا بھی کھلا لیا، خود بھی کھا لیا، روزہ بھی ہو گیا. یہ ترکیب ہے بھائی اس کی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ثابت ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے. آئندہ اتوار کو چونکہ 9 محرم ہوگی، اور 9 محرم کو آنا جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک صاحب ہیں، اقصا نام ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہم لک الحمد، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے اگلے پچھلے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ، ہمارے لیے سال نو کو بے حد مبارک فرما. ہمارے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے یہ سال نو مبارک فرما، مسعود فرما،
یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو بہترین قائد عطا فرما، یا اللہ ان کے ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری تکالیف کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام مسلمان مرد و عورتوں کی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری معذوریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اکثر صاحبہ کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ صحت کاملہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، مرتے دم تک صحت مند اور تندرست رکھنا، یا اللہ روز بروز ہماری صحت میں اضافہ فرما، روز بروز یا اللہ ہماری روزی میں اضافہ فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما اور آخرت کی فکر عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے اترنے کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ ان کے قرضوں کے اترنے کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ پاکستان کی لمحہ لمحہ حفاظت فرما، یا اللہ لمحہ لمحہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مشکل حالات میں یا اللہ غیب اپنی نصرت نازل فرما، اس ملک میں جلد حکومت صالحہ قائم فرما، یا اللہ حکومت عادلہ قائم فرما، یا اللہ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما، پورے عالم اسلام کو ان سے نجات عطا فرما، ان تمام کفار و مشرکین پر جو عالم اسلام پر بالخصوص عراق افغانستان اور پاکستان پر مسلط ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرما، یا اللہ انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین.